بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وتوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ کا شکر ہے کہ اب بخاری شریف کا ختم متعدد جگہوں پر ہونے لگا ہے, یہاں پر بھی, اور ساتھ ہی بالخصوص ختم بخاری کے درس میں شرکت کرتے رہے ہیں پہلے بھی, اور اللہ کی توفیق سے یہاں پر بھی اب تک الحمدللہ 100 سے زیادہ لڑکیاں طالبات جو ہیں وہ فراغت, سند فراغت حاصل کر چکی ہیں قریب قریب. اس لیے اندازہ ہے کہ درس کیسے ہوتا ہے, کس انداز کا ہوتا ہے. جب درس کو درس کی حیثیت سے کیا جاتا ہے تو وہ بہت طویل ہو جاتا ہے, یعنی اس میں ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا جو انداز ہے مدارس میں اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے تو بہت تفصیلات ہوتی ہیں, کئی قسم کی بحثیں ہوتی ہیں اس سبق میں. ایک کتابی بحثیں کہلاتی ہیں, کتاب سے متعلق ہیں فنی. دوسری موضوعی بحثیں ہیں کہ اس باب میں جو موضوع ہے, اس باب میں جس مضمون کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس اعتبار سے گفتگو کرنا. پھر دونوں کی دو قسمیں ہیں, دو الگ الگ حیثیتیں ہیں ان کی, من حیث المجموع بھی اور من حیث الاجزاء بھی. مجموعی طور پر بھی گفتگو اس میں ہوتی ہے خلاصے کے طور پر, پورے کو ملا کر, اور اس کے اندر الگ الگ باتیں بھی ہیں تھوڑی سی, تو ان کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. تو کل ملا کے 20-22 بحثیں اس میں ہوتی ہیں, یعنی اس کے ٹاپکس 20-22 سے زیادہ ہیں. اسی وجہ سے میں وقت بھی بہت درکار ہوتا ہے, لیکن چونکہ جن لوگوں کو کتابی باتوں سے مناسبت کم ہوتی ہے, ان کی بادر ہونے کا ڈر ہوتا ہے, پسند ہو سکتا ہے بار خاطر ہو ان کو, اور وقت کی بھی گنجائش کم ہوتی ہے, تو اس کو بہت سمیٹ کر یا مختصراً یا بعض خاص باتوں کو درس میں ذکر کر لیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس سے بتانا یہ بھی مقصود ہے کہ ہمارے یہاں دینی مدارس میں کتنا اہتمام پایا جاتا ہے حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے کا, اور اس میں کتنی باریکی میں جانے کی کوشش کی جاتی ہے. اصل یہی ہے کہ دین کی تہ میں اور باریکی میں اور اس کے ڈیپتھ میں جب تک نہیں اترتا بندہ, دین اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی سطحی طور پر, سرسری طور پر اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو ادھوری بات اس کے علم میں آتی ہے, پھر اس کے پاس قرآن اور حدیث کے نام سے جو دین ہوتا ہے وہ ادھورا ہی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ادھوری چیز کو کوئی ٹکاؤ نہیں ہوتا, وہ بات پوری بھی نہیں ہوتی, وہ صحیح بھی نہیں ہوتی. اس لیے پوری دنیا میں قرآن حدیث کے نام سے ادھوری بات چل رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہمیشہ پڑھنے پڑھانے میں جو دینی مدارس میں اہتمام پایا جاتا ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اور اسی وجہ سے ان پڑھنے پڑھانے والوں پر ہی اعتماد اور ٹرسٹ کرنا چاہیے قرآن اور حدیث کی شرح میں. قرآن و حدیث کی شرح میں ان پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں حق ہے یہ سب کو معلوم ہے, اور حدیث میں حق ہے, یعنی اصل دین تو قرآن و حدیث میں ہی ہے, لیکن قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ کون بتائے گا, یہ بتانے کا حق کس کو ہے, یہ مسئلہ ہے. حق تو قرآن اور حدیث میں ہے. حضور نے فرمایا کہ میں قرآن و حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو جب تک مضبوطی سے پکڑو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن قرآن و حدیث میں کیا ہے یہ کون بتائے گا, हबलुल्लाह को मजबूत पकड़ो तो सारे बोलेंगे, लेकिन हबलुल्लाह है क्या ये कौन बताएगा? हर आदमी अपने अपने एतबार से हर बात को हबलुल्लाह ही कहता है, जो तशरीह उसकी समझ में आ गई दीन की, वो कहता है यही हबलुल्लाह है, इसी को मजबूत पकड़ो। तशरीह का हक हबलुल्लाह के किसको होगा? कुरान और हदीस की तशरीह का हक किसको है? इसका मतलब इसमें ऑथेंटिक कौन है, मुस्तनद कौन है, उसका भी अंदाजा हो जाता है इन दरसों में शिरकत करने से कि वाकईतन जिसमें इतनी बारीकी, एक एक लफ्ज की बहस, उसका सियाक, उसका सबाक, उसका मालहू, उसका माल है उससे मुतालिक, उस पर होने वाले एतराजात, उनका जवाब वगैरह 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 सब चीज़ों को सामने रखकर जब हम अपने अकाबिर की बातों को नकल करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो पूरी बात मालूम हो जाती है उससे मुतालिक। मसाइल में भी ऐसे ही है। खैर, ये तो हदीस जो आ रही है इसका ताल्लुक मसाइल से नहीं है, लेकिन जब इसमें इस तरह की बारीकियां पाई जाती हैं तो मसाइल वाली हदीसों में कितनी बारीकियां नहीं होती होंगी, ये समझना होता है। और वैसे बरकत की चीज भी है कि आप दर्स एक हदीस शरीफ के दर्स में शिरकत फरमाएं, और बुखारी शरीफ के दर्स में शिरकत करना और भी ज्यादा लोगों के नजदीक हुस्न ज़न की बात है। उलमाए किराम का भी इनके बारे में हुस्न ज़न बहुत पाया जाता है, तजुर्बात भी हैं बुजुर्गों के, दुआओं की कबूलियत का मौका भी इसको करार दिया गया है। हत्ता कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो जैसे खत्म कुरान पाक होता है, आफात और मुसीबतों और परेशानियों के मौके पर उसको पढ़ के दुआ की जाती है, खत्म बुखारी भी होता है, बुखारी शरीफ की भी तिलावत होती है। इसी वजह से इसको भी 30 अज्जा में तकसीम किया हुआ, इसके भी 30 पारे होते हैं और इनकी अज्जा को भी पारा ही बोलते हैं। तो बाद अब तो ये भी 30 हिस्सों में मुनकसिम है, उसको पढ़ा जाता है, उसको तिलावत उसकी भी होती है। और तिलावत से मतलब वैसी तिलावत नहीं, हमारे पास किरात को भी तिलावत कहते हैं, पढ़ने को भी बगैर तशरीह के, बगैर मतलब बताए के पढ़ने को तिलावत कहते हैं, यानी जिसको किरात कहते हैं। किताब से मुतालिक जो बहसें हैं मैं उनसे गुरेज करने की कोशिश करूंगा, और अलबत्त मौजूआती एतबार से कुछ चीज़ें, मौजूई एतबार से कुछ चीज़ें जिक्र करने की अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो कोशिश करूंगा मुख्तसरन। किताब तौहीद का आखिरी बाब है और बुखारी शरीफ में किताब तौहीद आखिर में है, यानी अकायद आखिर में है, और अकायद शुरू में भी है इनके पास। बड़े वही के बाद में किताबुल ईमान है, किताबुल ईमान भी है और उसके साथ साथ जो है वो किताबु तौहीद भी है, क्योंकि ईमानियात के अंदर तौहीद असल है। इससे पता ही चला कि इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि ईमान ही से शुरू होनी चाहिए बात और ईमान ही पर खत्म होनी चाहिए बात, और ये भी बताना चाहते हैं कि असल चीज तो अकीदे हैं, अकीदे अच्छे हो जाएं, अकीदे मजबूत। यार ये गड़बड़ी कर रहा है। इस किताब में इन्होंने 58 अबवाब कायम किए हैं, यानी उसके जो चैप्टर बनाए हैं इन्होंने वो 58 है, 58 है, और ये 58वां बाब है। इमाम बुखारी ने इस बात की कोशिश फरमाई है, ये लिखा है शुर्राह ने, इस हदीस के जो किताब के जो शारहीन हैं उन्होंने ये लिखा है कि हर बाब में उन्होंने किसी न किसी बातिल फिरके की तरदीद को मौजू बनाया है, चुनाचे इसके अंदर भी यही किया है। आखिरी जो बाब है इसमें भी उनके जमाने में जो बातिल फिरके पाए जाते थे उनको रद्द किया है। बातिल फिरकों को रद्द करने का इतना एहतमाम क्यों था? इसलिए कि हक को जाहिर करना और हक पर रखना उम्मत का ये उलमा का फर्ज है कि उम्मत हक पर रहे, और हक होता है अकीदे की सेहत से, अकीदे बिगड़े हुए होंगे तो हक पर ही नहीं होंगे। बातिल फिरके होते वही हैं जिनके अकीदे खराब होते हैं, क्योंकि फिरका अकीदे की वजह से ही बनता है। मसलक के फर्क को फिरका नहीं बोलते, शाफी होना, हम्बली होना, मालिकी होना, हनफी होना, ये फिरका नहीं होता, ये मसालिक हैं। ये चारों एक ही फिरके से ताल्लुक रखते हैं, यानी हनफी, हम्बली, मालिकी, शाफी, ये पूरे के पूरे ये अहले सुन्नत वल जमात का जो फिरका है वो है, माना अलैहि व असहाबी का जो फिरका है वो है। ये मसाइल का फर्क अलग होता है और अकायद का फर्क अलग होता है। अकायद के अंदर जो फर्क पाया जाता है उससे बहुत बचने की जरूरत पड़ती है। अकायद के फर्क में बचने के लिए भी हम उलमा के मोहताज हैं, जैसे मसाइल में मोहताज हैं और अकायद में तो उससे भी ज्यादा मोहताज हैं। हत्ता के मसाइल के जो बड़े बड़े आइम्मा होते हैं, फुकाह होते हैं, वो सारे भी अकायद के इमाम के ताबे होते हैं, عقائد کے امام الگ ہوتے ہیں اور مسائل کے امام الگ ہوتے ہیں، حضرت ابو منصور ماتریدی اور حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں عقائد کے مجتہد ہیں، عقائد کے امام کہلاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خود امام ابو منصور ماتریدی جو ہیں یہ بعد کے زمانے کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے نہیں ہوتے وہ، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کو موضوع بنا کر مستقل تفصیل سے کلام کرنا، اس کی ابواب قائم کرنا، اس کے تمام جزئیات کا احاطہ کرنا، یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے، اس واسطے وہ اس کے امام کہلائے. جیسے فقہ کے مسائل میں ہمارے علماء نے، ہمارے مجتہدین نے کام کیا تو وہ امام کہلائے. اور یہی ہے لوگوں کو خلجان کہ بھائی امام ابو حنیفہ امام ہو گئے، اس سے پہلے حضرت صحابہ کو امام کیوں نہیں بولتے تم لوگ، تابعین دوسرے جو ہیں ان کو کیوں امام نہیں بولتے، امام ابو حنیفہ بھی تابعین میں سے ہیں. بات اصل یہی ہے کہ جس موضوع پر جو آدمی کام زیادہ کرتا ہے، اس کی ساری تفصیلات کو جمع کرتا ہے، اس کی طرف وہ فن منسوب کیا جاتا ہے. ایسا کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ دیگر ائمہ حضرات نے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس باطل فرقے کی تردید کی ہے؟ باطل فرقوں میں سے ایک مشہور فرقہ معتزلہ کا ہم نے سنا ہوا ہے بار بار، ان کے عقیدے بڑے خراب تھے اور ان خرابیوں میں سے ایک خرابی وہ بھی تھی جو اس باب میں مذکور ہے، یعنی اس باب میں جو بات مذکور ہے اس کا وہ انکار کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ خرابی ان کے اندر آ گئی، اس وجہ سے امام بخاری اس کو ذکر فرما رہے. وہ یہ ہے کہ اس باب میں اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے کہ کل قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا، قیامت کے دن انسانوں کے جو اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن ہوگا، اور چاہے وہ عمل جوارح کے ہوں، ہاتھ پاؤں کے ہوں وہ بھی، چاہے وہ عمل زبان کا ہو جن کو ہم لوگ اقوال کہتے ہیں وہ بھی، اور دل کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی تولے جائیں گے یقیناً، جو کہ خیالات نہیں بلکہ جو اعمال ہوتے ہیں، کیونکہ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں، وہ تو اصل عقائد پورے دل کے ہی اعمال ہیں، ان کو بھی تولا جانے والا ہے. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں تولے جائیں گے، اعمال تولے نہیں جائیں گے. ارے بھائی آپ کو کیا پریشانی کیا ہو رہی، کیوں نہیں تولے جائیں گے؟ تو بولے پریشانی ہم کو ایک بہت خاص ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک بات تھی، اور کیا پتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کشپش ہو گیا ہو کہ امریکہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے زیادہ، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ذکر سب سے آخر میں کر دیا کہ کتاب کو اسی پہ ختم کر دو کہ یہیں ٹھیک ہوں گے یہ لوگ. ان کا یہ تھا عقیدہ، ان ذہن یہ تھا کہ جو بات ہماری عقل کو تسلیم نہ کرے، عقل جس کو تسلیم نہ کرے، ہماری عقل کے نزدیک جو بات مسلم نہ ہو وہ ہم نہیں مانتے، بات ماننے کے لیے اس کا سمجھ میں آنا ضروری ہے، یہ ان کا ذہن تھا. ہم ایمان والوں کے لیے اصل کیا چیز ہے؟ بات ماننے والے کے لیے اس کا قرآن اور حدیث میں ہونا ضروری ہے، قرآن اور حدیث سے وہ ثابت ہے تو ہم مان لیں گے چاہے بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ان کا یہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں جو بات ہے وہ بات جب ہم مانیں گے، جب ہماری سمجھ میں آئے. یہ معتزلہ کا ذہن تھا. نام جو ہے فرقہ باطلہ کے نام اب موجود نہیں ہیں، لیکن جراثیم پورے موجود ہیں. ایک مرتبہ دنیا میں وہ بیکٹیریا آ جانے کے بعد وہ جاتا نہیں، پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے. وہ تو معتزلہ کا ذہن، خوارج کا بھی ذہن، کرامیہ کا بھی ذہن، جبریہ کا بھی ذہن، قدریہ کا بھی ذہن، رافضیوں کا بھی ذہن، مرجیہ کا بھی، سب کے ذہن پائے جاتے ہیں. ان کے جو جراثیم ہیں، جو خرابیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں. مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے بعض ایسی جماعتوں کا بھی ذکر کیا اس زمانے میں کہ جن کے پاس یہ سارے جراثیم اگر جمع کیے جائیں تو کون سی جماعت بنتی ہے. بعض ایسی بھی جماعتیں جن میں سارے جراثیم جمع ہیں، تفسیر ماجدی میں ذکر کیا ہے انہوں نے ایک جگہ پر، بہت مزے کی بحث ہے وہ، اور میں اس کو ذکر کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ بعض لوگوں کو اس پہ گرانی ہو سکتی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ بھائی اعمال تو اعراض میں سے ہیں، اعراض عرض کی جمع ہے، عرض جو ہے وہ چیزوں کی ایک قسم کا نام ہے. چیز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو جوہر کہتے ہیں اور ایک کو عرض کہتے ہیں، ایک کو جواہر اور ایک کو آراز. جوہر کی جمع جواہر، عرض کی جمع آراز. جو چیز اپنی ذات میں قائم ہوتی ہے، اپنی ذات سے قائم ہوتی ہے وہ جوہر کہلاتی ہے. جیسے یہ تپائی ہے، یہ جوہر کہلائے گی. جو چیز اس کی وجہ سے قائم ہوتی ہے خود اس کو اپنا وجود نہیں ہوتا اس کو عرض کہتے ہیں. جیسے اس کا کلر, ٹپائی کا جو کلر ہے آپ ٹپائی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے اس کو. جو کلر کی شکل جو بنے کسی چیز میں اس کو ڈال اس میٹیریل کو رکھیں گے اس کلر کے میٹیریل کو دکھانا ہوگا آپ کو تاکہ وہ کلر اس میٹیریل میں دیکھا جا سکے. اس کے بغیر نہیں سفیدی دیکھنا ہے ظاہر ہے کہ ٹوپیوں میں تلاش کریں گے آپ, دیوار میں تلاش کریں گے آپ, کرتوں میں تلاش کریں گے, پاجاموں میں تلاش کریں گے, چیز میں چاہیے چادر میں تلاش کریں گے. اعراض جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے قائم نہیں ہوتے اور جواہر اپنی ذات سے قائم ہوتے ہیں. اعمال جو ہیں وہ انسان سے قائم تھے تو اعمال عوارضات میں سے ہیں, چاہے وہ بات ہو چاہے وہ دوسرا عمل ہو. جب وہ اپنی ذات سے قائم نہیں ہے تو جب جیسے ذات سے وہ جدا ہوئے تو ان کا کوئی وجود نہیں ہے جس کو پکڑ کے تولا ناپا جا سکے, لہذا ہم نہیں مانتے کہ اعمال تولے جائیں گے. ارے بھائی قرآن پاک میں, قرآن پاک میں ہم وہ بات کا بتنگڑ ہم خود کر لیں گے کہ قرآن پاک میں ہے تو اس کا کیا علاج ہے. وہ کیا تو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجازی زبان استعمال فرمائی ہے, اس سے مراد ہے انصاف کریں گے اللہ تعالیٰ, بس ختم. ایک صاحب کے سامنے ایسی بات, بہت زمانے پہلے کی بات ہے جب میں مسجد عالمگیری میں امامت کرتا تھا تو میں نے ان سے کہا, جج صاحب تھے وہ, میں نے کہا جنت ہے جہنم ہے, تو کہنے لگے یہ جسمانی جنت اور جہنم, فزیکلی جنت اور جہنم کے ماننے کی ضرورت کیا ہے قرآن حدیث کو ماننے کے لیے. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ مزے میں رہے گا آدمی, جو آدمی نیک ہوگا وہ مزے میں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بغیر جنت کا مزہ دے دے سکتے نا, تو جنت کا ماننا کیا ضروری. اور جج بھی ہیں آپ, دنیاوی عقل اتنی ہے کہ ان کو جج بنا دیا اور دینی عقل اتنی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنت کو ماننا کوئی ضروری نہیں, جہنم کو ماننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تکلیف تو اللہ تعالیٰ بغیر جہنم کے بھی دے سکتے, ہو سکتا ہے ویسے تکلیف دے دیں گے بس, اس کی روح کو تکلیف پہنچا دیں گے اس کو جہنم سے تعبیر کر دیا, اور اس کی روح کو مزہ دے دیں گے اس کو جنت سے تعبیر کر. بھائی جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ جنت ہے جہنم ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی اس میں, نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہوگی کوئی, اگر ہوتی تو ہمیں اب تک مل چکی ہوتی. اتنی راکٹیں گھوم رہی ہیں اور جانے والا اتنی تلاش ہو رہی ہے اور اتنے کیا بولتے ہیں سیٹلائٹ پھر رہے ہیں اور پھر بھی جانا والا جنت نظر آ رہی نہ جہنم نظر آ رہی, تو کہاں ہے بھائی. مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں تبلیغ کے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرغی کے انڈے میں مرغی کا بچہ گھومتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم جس دنیا کا تعارف کرا رہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. مرغی کے انڈے کے باہر کوئی دنیا ہے بلکہ اس کو کسی نے بتایا, تو کہہ رہا میں تو سارا گھوم رہا ہوں صبح سے شام تک گھوم ہی رہا ہوں اس میں میں, مگر مجھے نظر نہیں آ رہا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ گھوم رہا ہے جب اس کو بتایا جائے کہ ایک عالم ہے وہاں پہ ایسے بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں اور ایک 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 بچے کو جو ہے نا اس کے دس دس گنا زیادہ جگہ بستر ملنے والا ہے, دس گنا بڑی جنت ہے نا, تو نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ تو یہاں تو میرے کوئی جگہ نہیں ہے, اگر کوئی تو ہی نہ آ جاتا ہے تو مجھے چھوٹا ہو جانا پڑتا ہے. تو بولے تم کہاں سے بات کرتے ہو, تو کہہ مرغی اگر انڈے کے اندر کوئی آدمی کوئی بچہ مرغی کا چوزا یوں کہے کہ مجھے کائنات نظر نہیں آ رہی تو نہیں مانتا, وہ نہیں مان رہا وہ اس کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ جنت نہ دکھتی نہیں ہے وہ چیزیں اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں. تو یہ چیز بھی ایسی ہے, یہ یوں کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اعمال تولے جائیں گے. میں نے صوفیہ کے کلام میں ایک بات دیکھی ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اور یہ ہمارے منطقیوں کے پاس بھی ہے یعنی اپنے محدثین اور فقہا کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے, یہ بات خاص صوفیہ کی خصوصیت نہیں ہے, کہ کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے دین کی, دین کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے. عقل ناقص ہوگی اور کم ہوگی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ, ورنہ ہمیشہ عقل اور نقل جو ہے نا وہ موافق ہیں اور مطابق ہیں, کیونکہ عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی اور کہا کہ میں تیرے ذریعے سے حساب دینے والا ہوں, حساب لینے والا ہوں, تیری وجہ سے عطا کرنے والا ہوں اور تیری وجہ سے مواخذہ کرنے والا ہوں, نوازش بھی تیری بنیاد پر ہوگی اور مواخذہ بھی تیری بنیاد پر ہوگا. تو عقل جو ہے وہ کبھی بھی نقل کے یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف میں نہیں ہے, لیکن جس کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا اس کی عقل میں خرابی ہوتی ہے, اس کی عقل ناقص ہوتی ہے. اب آپ دیکھو معتزلہ کی یہ بات اس زمانے میں بچوں کی بھی سمجھ میں آئی ہوئی ہے, بڑوں کی تو بہت دور کی بات ہے, اس لیے کہ اب تو اقوال بھی تولے جا رہے ہیں اعمال بھی تولے جا رہے ہیں, اب تو تولنے ناپنے کا سسٹم ہی بدل گیا پورا, گرمی بھی تول لو سردی بھی تول لو شوگر بھی تول لو بی پی بھی تول لو سبھی تو تول رہے ہیں آج کل, ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے اور جناب ٹیپنگ کے سسٹم کے ذریعے سے پورا کا پورا جو ہے نا पूरी बातें तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, सब हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। कितना गीगाबाइट है, कितनी बात आ सकती है इसमें, कितनी बात नहीं आ, उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या है, सब लोग बता रहे हैं आजकल। तो अब तो अमाल भी तोले जा रहे हैं और अकवाल भी तोले जा रहे हैं। अब लोगों को इस बात के यकीन करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन उस जमाने में उनके समझ में नहीं आता था कि जब ये कायम बिल गैर हैं और इंसान के जिस्म से निकल गए और उनका कोई वजूद बाकी नहीं रहा, पता नहीं हवा में चली गई, बात खत्म हो गई, अब उसको तोला कैसे जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा उसको। और अमल भी इंसान से सादिर हुआ, अब हमने दोहर की नमाज पढ़ी, कहां गई भाई? तो उन लोगों के नजदीक तो यह था कि चली गई कहीं, वो है नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, मानते थे वो। ये बीमारी इस जमाने में भी आ गई, अल्लाह माफ करे, और बिलखसूस तरक्की याफ्ता मुल्कों में पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा आ गई। दुनियावी तालीम जिनके पास ज्यादा हो गई, फलसफी जितने ज्यादा होते हैं उतने ज्यादा ही बीमारी आरिज हो जाती है। हमने फलसफे के स्टूडेंट्स को यह हमेशा देखा है कि वो दीनियात में सबसे पहले उनको शक का मरज हो जाता है, फिर दीनियात पर एतराज वो शुरू कर देते हैं। जो जितना पढ़ा हुआ है उतना वो मुलहिद है और दीन का मुनकिर है। मुतजिला को भी यही था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसका रद्द फरमा रहे, इसका इनकार फरमा रहे, ये बता रहे कि ये जो फिरका है और इसकी जो ज़हनियत है ये गलत है। जब कुरान पाक में ये मजमून मौजूद है तो हमको मानना है, उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला अक़्ल कामिल फरमा देंगे तो समझ में भी आएगा। अब अभी तो अल्लाह ताला ने ये चीजें जाहिर फरमा दी जिससे इन चीजों की तस्दीक हो गई, लेकिन अगर जाहिर न करते तो क्या हम न मानते? पहले ईमान वालों ने अगर बावजूद इसके कि ये चीजें जाहिर नहीं हुई थी तो क्या नहीं माना था उन्होंने? फिर भी माना था, माना जाएगा फिर। ऐसे ही दीन की दूसरी सारी तफसीलात हैं, जितनी बातें दीन की, चाहे वह मसाइल के लेन की हों, चाहे वह अकायद के लेन की हों, और चाहे दूसरी माशरत की, मामलात की, अखलाक की, किसी भी लाइन की होंगी, हमारी समझ में आए या ना आए, कुरान और हदीस में मौजूद है, हम मानते हैं। और कुरान और हदीस में कौन क्या चीज मौजूद है, क्या चीज मौजूद नहीं है, ये भी हमें मानना ही पड़ेगा इन उलमा के कहने पर। उलमा कहते हैं कि है ये कुरान में, बस हम मान लेंगे, है ये रसूल में, हम बस है ये हदीस में, हम मान लेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक खातून आई और उन्होंने एक बात पूछी और कहा कि मैंने कुरान पाक पढ़ा है, उसमें मुझे दिखा नहीं। उन्होंने फरमाया कि है उसमें, लेकिन तुम्हें दिखना जरूरी है, हर एक को दिखता नहीं उसमें से, उसमें जो होता है वो हर एक को नजर नहीं आता। और फरमाया कि एक ही जुमले में सब दिख जाता है जैसे देखने वाले को। असल में एक बात थी हदीस शरीफ की जिसको वो कुरान से जानना चाहती थी और वो कह रही थी कि मुझे नहीं मिली। तो हजरत इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु, कुरान ही में तो है, रसूल ने जो दिया वो ले लो, बस हो गई बात, कुरान में ही है ये बात। तो होती सब कुछ कुरान और हदीस में है, जो उलमा फरमाते हैं, नजर नहीं आती। अब नजर नहीं आती तो नहीं मानेंगे, ये उलमा तो वैसे ही होते हैं। मौलवियों पर से भरोसा उठाया जाता है, मौलवियों पर से भरोसा उठाओ ताकि कुरान और हदीस को खुद हाथ में लो और कुरान और हदीस का मतलब खुद निकालो, और खुद कुरान और हदीस को जब कबूल करो, जब वो हमारा मन तस्लीम करे, अकल तस्लीम करे, और उसमें आके दीन का सारा बिगाड़ हो जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस बुखारी शरीफ के आखिर में इस मजमून को जिक्र करके इस गलती की इस्लाह फरमाई है, उस बातिल फिरके की भी तरदीद की, और क्यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बात समझा दी और ये बता दिया कि क्यामत के करीब में भी जब ऐसे फितने आएंगे और साइंस का दौर होगा और लोग यूं कहेंगे कि हर चीज को मानने के वास्ते उसको साबित करना और दिखाना जरूरी है, साबित करना जरूरी है साइंसी एतबार से, तो साबित तो है वो चीज साइंसी एतबार से, लेकिन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, साबित होने के बावजूद हमारी अकल कब तस्लीम करेगी कब नहीं। बाबु कौलिल्लाहि व नदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद, व नदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा का ये बाब है, यानी ये मजमून, इस मजमून में ये बाब है। और दूसरे व अन्ना आमाल बनी आदम, बनी आदम के जो अमाल हैं वह तूज़न व कौलहुम, और उनके अकवाल जो हैं, व अकवालहुम भी है एक नुस्खे में जमा के सहरे के साथ, कौलहुम भी है, उनकी बात जो है वो वजन की जाएगी, उसका यह मजमून है। पहले जमाने में ऐसे ही होता था, उनवान जो है वो लंबा लंबा भी होता था, पूरी पूरी बात भी होती थी। फिर दूसरा ये है कि पहले जमाने के लोग इस जमाने से भी ज्यादा अच्छे लिखने वाले इस माना में थे कि वो कुरान शरीफ की पूरी आयत के हिस्से को ही उनवान बना दिया अपने बात का, कि कुरान शरीफ को जिक्र कर दिया, बजाय इसके कि हम इसमें वो आयत जिक्र करेंगे बोलने के बजाय, उस आयत को जिक्र कर दिया, उसी को उनवान बना दिया, तो वो और ज्यादा जामे बात हो गई और ज्यादा अच्छी बात हो गई, और साथ ही साथ हदीस भी नकल कर दी। वकाल मुजाहिदुन अल-कुस्तासु अल-अदलु, मुजाहिद कहते हैं कि कुस्तास जो है, और किस्तास बिज़म्मिल क़ाफ़ व कसरिल क़ाफ़, قسطاس بھی لفظ ہے یہ اور قسطاس بھی لفظ ہے. العدل عدل کے معنی میں ہے, انصاف کے معنی میں ہے, اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے, بھی رومیہ عربی زبان کا بھی ہے, آیا وہاں سے, اس وجہ سے اس کو ذکر کر دیا. اس میں اس بات کا تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ قرآن پاک تو عربی میں ہے اور لفظ قسط اگر یہ رومی زبان کا لفظ ہے تو اس کو قرآن پاک میں کیوں استعمال کیا گیا ہے. اس کا جواب کتاب والے یہ دیتے ہیں کہ لفظ وہاں سے آیا اور اس کو عربی میں منتقل کر لیا گیا اور اب عربی کا ہی لفظ وہ ہو گیا, تو ہے تو عربی ہی میں نا, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اگر دو ایک لفظ دوسری زبان کے استعمال ہو گئے تو وہ پوری بات کے مخالف نہیں ہے, بحیثیت مجموعی عربی میں ہے وہ. اگر ایک آدھ لفظ دوسری زبان کا اس میں آ گیا ہے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے. اور تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ توارد ہے. توارد کا مطلب یہ کہ یہ رومی زبان کا بھی لفظ ہے اور یہ عربی زبان کا بھی لفظ ہے. اور عربی زبان کے لفظ ہونے کی دلیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رومی زبان میں تو یہ دو معنی میں نہیں ہے, عربی زبان میں یہ دو معنی میں ہے, یعنی مشترک لفظ ہے یہ. اسی وجہ سے قسط کے معنی جو ہیں انصاف کے بھی ہیں اور قسط کے معنی جو ہیں وہ ظلم کے بھی ہیں. بہت سے الفاظ قرآن یعنی عربی کے اندر ایسے ہیں کہ کئی کئی معنی میں ہوتے ہیں اور بالکل ازداد میں سے ہوتے ہیں, پلٹ کے وہی معنی ہو جاتے ہیں. اب یہ قسط کا لفظ ایسے ہی ہے, انصاف کے معنی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ظلم کے معنی میں بھی ہے. فرق یہ ہوتا ہے عربی میں گرامر کا کہ جب اس کو مجرد میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ظلم کے معنی میں لیتے ہیں, جب اس کو مزید میں استعمال کرتے ہیں تو انصاف کے معنی میں لیتے ہیں. مجرد مزید کیا ہے, یہ گرامر ہے یہ ایک, یعنی اس کو قاصتہ یقصتو سے پڑھتے ہیں, اس کے اسم فاعل قاصت ہوتا ہے تو وہ ظالم کے معنی میں آتا ہے. اقصتہ یقصتو سے ہوتا ہے اور اس کا اسم فاعل مقصد ہوتا ہے تو وہ منصف کے معنی میں, انصاف کرنے والے کے معنی میں ہوتا ہے. اب یہاں پر کون سے معنی میں ہوگا, ونضع الموازین القسط, ہم ترازو کو رکھیں گے ظلم کے لیے یا انصاف کے لیے, انصاف کے لیے رکھیں گے. اسے یہاں پر قسط انصاف کے ہی معنی میں ہوگا, اس کو بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری بات شروع کرنے سے پہلے, حدیث ذکر کرنے سے پہلے. ایک چیز ہوتی ہے قرآن حدیث میں, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اقتضاء النص اس کو کہتے ہیں, مطلب ہوتا ہے کہ نص کا تقاضا یہ ہے کہ یہی معنی بن سکتے ہیں اور کوئی دوسرے معنی نہیں بن سکتے. لفظ کے دوسرے معنی بھی آتے ہیں لیکن وہ یہی معنی ہو سکتے ہیں, کوئی دوسرے معنی نہیں ہو سکتے ہیں, اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. عبارت النص, اشارت النص, دلالت النص اور اقتضاء النص, یہ ہماری بچیاں پڑھی ہوئی ہوں گی, یہ مباحث ان کے ذہن میں ہوں گے. باب اقتضاء سے یہ ہے کہ یہاں پہ قسط کے معنی آپ کریں گے کیا. خیر اصولی اعتبار سے بھی ذکر کر رہے ہیں امام بخاری, لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی تو وہ ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو. باب اقتضاء سے یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم نہیں فرماتے, اللہ ظالم نہیں ہے, ظالم اللہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ اللہ آئے تو پھر وہ ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید, قرآن پاک بھرا ہوا اس بات سے کہ اللہ تبارک ولا یظلم ربک احد, تمہارا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اللہ پاک ظالم نہیں ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ ترازو کو رکھیں گے قسط کے واسطے تو ظلم کے معنی بن ہی نہیں سکتے یہاں پر, اگرچہ کہ قسط ان کے معنی ظلم ان کے بھی آتے ہیں. یہ اس کو باب اقتضاء کہتے ہیں, کچھ چیز نہیں ہوتی لیکن آپ کو ماننا پڑتا ہے وہ, اس واسطے کہ اس کے بغیر صحیح. پھر وہ ان آیتوں کا کیا کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کا انکار کیا کہ میں ظلم نہیں کرتا, ایسا ہے. تو ان آیتوں کو ماننے کی وجہ سے لازمی طور پر یہ بات بنتی ہے کہ آپ کو اس کا یہی مطلب نکالنا ہوگا. ایک اور بات کی طرف ذہن منتقل ہوا, اسی وجہ سے متکلم کے کلام کا مطلب, متکلم کی حیثیت اور اس کی دوسری تعبیرات اور دوسری تشریحات کو سامنے رکھ کر بھی کیا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ بات بول دی, اس وجہ سے ان پر یہ فتویٰ لگے گا. انہوں نے جو یہ بات کہی اس کے دو مطلب بن سکتے ہیں, یہ بھی نکل سکتا ہے وہ بھی نکل سکتا ہے, فرض کرو جو آپ بول رہے ہیں. لیکن ان کی دوسری باتیں بھی تو ہیں نا جو مطلب کو مقرر کرنے والی ہیں اس بات کے, کیسے مانیں گے آپ کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی. متکلم کی کلام کا جو مطلب ہوگا وہ اس کی حیثیت کو, اس کی شان کو, اس کے علم کو, اس کے تقوا کو, اس کے تدین کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی توجیحات, حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی توجیحات, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی توجیحات, حضرت مولانا قاسم نانتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی توجیحات کیسی کی جائیں گی, ان کو کافر بنانے والی کی جائیں گی. نہیں کی جا سکتی. اس واسطے کہ وہ ایمان ان کے ان کو مومن بنانے والا جو کلام ہے اگر اس کے مطابق اس کا مطلب بن سکتا ہے تو وہی کرنا باب اقتضا سے ہے. لازمی طور پر آپ پابند ہیں اس بات کی کہ مطلب اس کا ویسے نکالیں گے. آپ جب آدمی کی نیت خراب ہو جاتی ہے, کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے, تو پھر اس قسم کی شرارتیں سوچتی ہیں کہ کسی آدمی کو غلط رخ پہ لے جانے کے واسطے, اس کا غلط لوگوں کے ذہنوں میں تاثر قائم کرنے کے واسطے کچھ بھی اس کے بارے میں چلا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. باب اقتضا ایک چیز ہوتی ہے. بہت سی چیزیں تو ذکر میں ہی نہیں آتی. وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار آپ مردوں کو زندہ کیسا کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں, ربی ارینی کیفۃ تحیی الموتا, خیر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ اولم تؤمن, قال بلا, اللہ پاک کو تو معلوم تھا لیکن اس کو ظاہر کرنا تھا تاکہ لوگوں کو سوال کا جواب مل جائے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک, تم چار پرندے لے لو, ان کو اپنے سے مانوس بنا لو, پھر اس کے بعد میں ان کے اجزاء پہاڑوں پہ رکھ دو. ان کو لے لو اور ان کے اجزاء پہاڑوں پہ رکھ دو, اس کے بیچ میں کچھ چھوٹا نہیں چھوٹا کاٹنے کا, تو کاٹنے کا تو ذکر کرنا پڑے. اب یہ ان کو ذبح کرنے کا اور ان کو پیسز میں کرنے کا ذکر نہیں ہے, لیکن آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. پھر وہاں پہ ارے قرآن پاک میں تو نہیں ہے, پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر کیسے رکھی ہوگی؟ ارے بھائی بغیر کاٹے کے کیسے کر دیں گے اس کو؟ یہ باب اقتضا ہے. یہ کلام کے اندر ہمیشہ باب اقتضا ہوتا ہے. متکلم کے کلام کو بھی باب اقتضا سے تعلق کیا جاتا ہے, اقتضاء النفس اس کا ایک ہوا کرتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ قسط یہاں پر انصاف کے ہی معنی میں لیا جائے گا, اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ قسط کو انصاف کے معنی میں لانے کی توجیہ پیش کر رہے ہیں. اور کتنی دلچسپ ہے دیکھو, آپ فرماتے ہیں کہ ویقال القسط مصدر المقسط, کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے قسط اور یہ مقسط کا مصدر ہے. بھائی مقسط کا مصدر تو اقساط آتا ہے, قسط تو نہیں آتا. امام بخاری یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ لازماً آپ کو ادھر لانا پڑے گا, یعنی مصدر المصدر کی طرف آنا پڑے گا آپ کو. مقسط کا مصدر اقساط, اور اقساط جو ہے نا اگر اس کے زوائد کو حذف کریں گے تو مادے کے اعتبار سے اس کا مصدر قسط ہی بنے گا. قسط سے اقساط بنا ہے, اقساط سے مقسط بنتا ہے. اور بظاہر یہ ایک آدمی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ایسے امام بخاری ہوتے ہوئے ایسی کیسی بات لکھ رہے ہیں کہ یہ مصدر مقسط کا مصدر ہے, مقسط کا تو مصدر نہیں ہوتا. امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقسط سے جو مصدر بنے گا وہ آپ کو لینا ہے یہاں پر, یعنی زوائد کو حذف کرو باب مزید کے, اور اس کے بعد میں اصل مادے کی طرف جائیں گے تو وہ یہی لفظ ہے, اس کا وہ مصدر ہے. یعنی آپ قسط کا ترجمہ مقسط سے مقسط کے مصدر کے جو معنی بنتے ہیں وہ کریں گے آپ, یہ فرما رہے ہیں. اور وہ انصاف کرنے کے ہیں کیونکہ کتاب والے اس بات کو زیادہ لے سکتے ہیں, ذکر کر دیا میں نے. کہہ رہا ہوں یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, اور وہ منصف کے معنی ہے, انصاف کرنے والے کے معنی. واما القاصط وهو الجائر, قاصط البتہ جو لفظ ہے اسی کا, مقسط معنی بھی انصاف کرنے والا, وہ اسم فاعل کا سیوا ہے, اور قاصط یہ بھی اسم فاعل کا سیوا ہے, وہ ظالم کے معنی میں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قاصط جو اسم فاعل ظالم کے معنی دے رہا ہے اس کا اس کو مصدر سمجھ کے ظلم کے معنی کرنے لگو. نہیں, مقصد جو انصاف کے معنی دیتا ہے اس کا یہ مصدر ہے, اس لیے وند الموازین القسطہ فرمایا گیا. اور القسطہ جو ہے نا صفت ہے الموازین کی, اور القسط بمانا العادلات ہے. الموازین العادلات, انصاف کرنے والے, ترازوؤں کو ہم رکھنے والے ہیں, یہ مطلب ہے. عادلات کہاں سے ہو گیا بھائی ترجمہ قسط کا؟ تو ہوا اس وجہ سے کہ موازین چونکہ جمع ہے تو مصدر کے اندر یہ گنجائش ہے کہ آپ واحد ہے تو اس کا ترجمہ واحد سے کر لو, جمع ہے تو اس کا ترجمہ جمع پہ کر دو, کیونکہ مصدر کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کو جہاں چاہے آپ فٹ کر لے سکتے ہیں, وہ ہے اس کا. اس وجہ سے الموازین العادلات ہیں. اچھا, کتاب کے اندر جو ہے نا الموازین کے ساتھ القسط کو صفت بتا کر العادلات ترجمہ کیا ہے اس کا, لیکن مجھے موقع نہیں ملا دیکھنے کا, کیونکہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کو مفعول لہو کیوں نہیں مان لیا جائے, وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. بقیہ یہ کہ ہے نہیں ہے, بات شروعات میں مجھے ذہن میں نہیں ہے. نضع الموازین, موازین مفعول مطلق ہے, القسط مفعول لہو ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے ضربتہ تادیباً, ادب دینے کے لیے میں نے مارا, تو ہم رکھیں گے موازین کو, ترازوؤں کو, کاہے کے لیے؟ انصاف کرنے کے لیے رکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کو مفعول لہو سمجھا جائے, مانا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ وضعی میزان یعنی ترازوؤں کا قائم رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے, طے ہے, اور وہ اس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ حق ہے. المیزان حق, الوزن حق, اسی وجہ سے عقائد کی کتابوں میں یہ عقیدہ بھی مذکور ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ میزان جو ہے جو کہ ترازو ہے, ناپنے کی تولنے کی چیز ہے، ذریعہ اور آلہ ہے، یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے ایک پلڑے میں رکھے جا سکتے ہیں. تو دوسرا پلڑا خالی ہے پھر بھی، اور خود ایک پلڑے کے اندر رکھنے کے بعد بھی بہت جگہ خالی ہے اس میں، اتنا بڑا اللہ پاک نے بنایا. اور یہ ایک ہی ہے، عام محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ جمع کا لفظ ہے موازین کا. ایسا کیوں کیا اللہ پاک نے؟ اب علماء اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا، یہ بھی صحیح ہے، یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے. ایک توجیہ یہ لکھی ہے کہ تفخیم شان کے لیے کسی چیز کو بڑا بتانے کے واسطے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے اردو میں بھی جب کوئی آدمی کارنامہ کر رہا ہوتا ہے کوئی بہت بڑا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا، تو میں نہیں بولتا، مطلب ہم بولتا، ہم آئی بول کے نہیں بولے گا، وی بولے گا. تو یہ ہے کہ ہم نے کیا ہے، لفظ ہم تو جمع کے لیے، اور اسی وجہ سے حق تعالی شانہ بھی جمع کا لفظ اپنے لیے استعمال فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اتارا ہے ذکر کو، اس واسطے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالی نے انا بھی کہا ہے، نحن بھی کہا ہوا ہے، ایسے یہاں پر بھی ہوا ہے کہ موازین ہے تو میزان ایک ہی، لیکن اس کو جمع کے ساتھ تفخیم شانی ہی ذکر کیا گیا. اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اعتبار سے، ہر کے لیے الگ تولا جائے گا تو سب کے لیے الگ الگ ہونے کی وجہ سے وہ جمع ہی ہو گیا نا، وہ ہے ایک، لیکن آپ کے لیے بھی تولا جائے گا، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے تولا جائے گا. تو اس وجہ سے اس کو لوگوں کے اعتبار سے، افراد کے اور اشخاص کے اعتبار سے اس کو جمع بتایا گیا ہے. نمبر تین یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے بتایا گیا کہ ہے تو بڑے بڑے پڑھ لے اس کے، لیکن تولے جائیں گے الگ الگ عمل، چونکہ ایک ایک عمل کا ثواب ہے ہی اتنا بڑا باز باز، جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہو جائے گا کہ اتنا بڑا بڑا ترازو چاہیے ایک ایک عمل کو تولنے کے واسطے، ایک ایک عمل کو تولنے کے واسطے اتنا چاہیے. تو بعتبار اعمال کے جمع بن گیا، حتیٰ کہ فرائض کا الگ ہے، نوافل کا الگ ہے، فرجنا والا فرائض کے اندر عبادتیں الگ ہیں، پھر اخلاق الگ ہیں، پھر دوسری اور چیزیں ہیں، احکام اللہ تعالیٰ کے جتنے ہیں اتنے زیادہ اعمال کی شکلیں بن گئیں، وہ تولے جائیں گے، اور وہ ہر ایک کے لیے بھر بھر کے بھر بھر کے بھر بھر کے ثواب دیا جائے گا، یا بھی بھر بھر کے گناہ بانٹا جائے گا، جتنا اس نے جیسا اس نے کما لیا ہوگا اپنے حساب سے. جس کا نام عمل جو ہے وہ نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا، بس وہ مزیدار ہو جائے گا، فوا فی عیشت راضیہ، اور جس کا ہلکا ہو جائے گا وہ بڑے نقصان کے اندر پڑ جائے گا. فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن اشقاب نے، اور ہم پھر ان سے بیان کی محمد ابن فضیل نے، اور ان سے بیان کی عمارہ ابن قعقاع نے، اور ان سے انہوں نے ابو زرعہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو باتیں ہیں جو رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں. دو کلمے ہیں، یعنی دو کلام ہیں، دو پوری بات ہے، پوری بات کو بھی کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی اصطلاح گرامر کے اعتبار سے ایک کے لیے بولا جاتا ہے، الکلمۃ لفظ وضع علی معنی المفرد، لیکن کلمہ بولتے ہیں اور کلام مراد لیتے ہیں. یہاں پر بھی ایسے جیسے کلمہ طیبہ ہم بولتے ہیں، پورا کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مراد لیا جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی کلمہ کا لفظ ہی بولا گیا ہے، رب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلہ ثابت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہوا کہ کلمتان ای کلامان، دو کلام ہیں، دو باتیں ہیں، دو تسبیحیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں. حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں. رحمان کو محبوب ہونے والی چیز تو بہت مشکل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ الاجر بقدر المشقہ، جتنی مشقت اٹھاؤ گے اتنا ثواب دیا جائے گا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اور ہر قاعدے کے اندر کچھ نہ کچھ استثناء ہوتے ہیں. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ہلکی بہت ہیں لیکن محبوب بھی بہت ہیں. کہتے ہیں رحمان کو محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکی ہیں، اتنا کہ کچھ نہ وقت لگتا ہے اس میں، اور نہ محنت ہوتی اس میں، اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ تلفظ میں مشکل ہے. خفیفتان کی تفصیل میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں سنانے کا موقع نہیں ہے. یہ ہے کہ نہ اس کے اندر حروف شدت ہیں، نہ اس کے اندر حروف مستعلیہ ہیں، نہ اس کے اندر جناب والا دوسرے اور طاقت سے، قوت سے، مشکل سے بولنے والے حروف بھی نہیں ہے اس میں، قاف عین ایسا زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو مطلب ایک آدھ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے، بہت ہلکے پھلکے ہیں بولنے میں، بہت چھوٹا بچہ بھی بول سکتا ہے، عورتیں بھی زیادہ زیادہ بول سکتی ہیں، مرد بھی زیادہ زیادہ بول سکتے ہیں، مشغول آدمی بھی، فارغ آدمی بھی. اور مطلب یہ، مگر اس کا یہ شبہ ہوتا ہے آدمی کو کہ جو چیز اتنی ہلکی پھلکی ہوگی تو ثواب کیا ہوگا اس کا. لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہلکی ہونے کے باوجود ثواب بہت زیادہ ہے اس کا. ثقیلتانی علی اللسان، زبان لسان آپ ثقیلتانی فی المیزان، میزان میں بہت بھاری، ثواب بہت زیادہ، کام کچھ بھی نہیں اور رنگ چوکھا. بولتے نا کم مصیبت کم تکلیف اور ثواب بہت زیادہ. ظاہر ہے کہ جو چیز رحمان کو محبوب ہوگی اس کا تو محبوب ہوتی ہی محبوبیت کے اعتبار سے ہی ثواب ہے. اصل میں یہ عمل کا اتنا ثواب ہے، یہ عمل کا اتنا زیادہ ثواب ہے، یہ عمل کا اتنا زیادہ ثواب ہے. کیا مطلب؟ رحمان کو وہ اتنا زیادہ محبوب ہے اس لیے ثواب اس کا اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے. ہمیشہ ثواب کی زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی محبوبیت کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے. تو یہاں پر بھی جب یہ کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں تو پھر میزان کے اندر یہ بہت زیادہ بھاری. اور اس جملے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث یہاں لائے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان. دیکھو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میزان میں وہ کلمے بھاری ہوں گے، مطلب یہ کہ میزان ہوگا. اس وجہ سے میزان، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے ذکر ہی فرما دیا، حدیث میں بھی آ گیا، قرآن پاک کی آیت میں بھی آ گیا. لہذا یہ ایک حقیقت ہے کہ وزن میزان ہوگا. اور وہ دو جملے کیا ہیں؟ وہ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پہلے آنے کا ہے اصول قاعدے کے اعتبار سے. اور یہ جو دو جملے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ جملے ایسے ہیں کہ رحمان کو محبوب ہیں، ایسے ہیں کہ زبان پر ہلکے ہیں، ایسے ہیں کہ میزان میں بھاری ہیں. ترکیب ایسی ہے. اب عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر، جو چیز بعد میں ہونی چاہیے جب اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں تو یفید التخصیص، خصوصیت کا فائدہ ہے، کوئی خاص بات ضرور ہے جس کی وجہ سے ذکر فرمایا جا رہا. تو ہیں یہ دو کلمے، وہ بولنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں اس کی پیاس پیدا کر رہے ہیں، رحمان کو محبوب ہے. اگر کسی کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کوئی ثواب بھی اس پہ نہیں ہوتا، ایک ایمان والے کو معلوم ہو کہ اللہ کو پسند ہے تو بس ہمارے محبوب کو پسند ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے کہ اسے کیا ملنے والا ہے کیا ملنے والا نہیں، ہم پڑھیں گے اس کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت، یہ بتایا گیا کہ ایمان والا چونکہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو جو چیز اللہ کو محبوب ہے ایمان والا اس کو ضرور اپنائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں، انسانوں میں، امت میں شوق پیدا کرنے کے لیے ان تسبیحات، ان کلمات کا پہلے اس بات کا ذکر فرما دیا کہ حضور صلی اللہ کو یہ بہت محبوب ہے. لہذا اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت، اللہ کو جو چیز محبوب ہے وہ اختیار کرو. آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو آپ اس سے جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کے بچوں کو گفٹ لے جاتے ہیں، اس کے گھر کوئی چیز جاتے ہیں اس کے پسند کی چیز لے کے جاتے ہیں. سوائے علماء کرام کے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو ان کے پسند کی چاہے ہو نہ ہو بس وہ لاتے ہیں. عمرے کو جائیں گے تسبیح لا کے دیں گے، اب وہ تسبیح اتنی جمع ہو جاتی ہیں کہ دکان کھل سکتی ہے پوری. ٹوپی لا کے دے دیں گے، ایک مسواک پکڑا دیں گے. ابھی ایک مسواک کب تک کھائے، کتنے مسواک جمع کرو گے، کیا ارادہ ہے؟ بس یہی فکر ہوتی ہے. مگر یہ کہ ایسا، چونکہ ہماری محبت بھی ایسی ہے، ذرا سا چلتی پھرتی محبت ہے تو اس وجہ سے چلتا پھرتا کام کرتے ہیں. بھائی کام کی چیز کرو، کسی کو ہدیہ تحفہ دینا ہے تو اس کے کام کا دو، اس کے جو چیز اس کے کام آ سکے. ہر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی کوئی چیز لاتا اور ان کے کام کی نہ ہوتی تو وہ اس کے سامنے ہی دوسرے کو دیتے اور اس کے بعد کہتے کہ تجھے خراب لگا، کہنے لیں گے ہاں، تو کہیں گے مجھے بھی خراب ہی لگا تھا جب تو لایا تھا. جو کام آتی چیز وہ دیتے، نقدی ہی دے دیتے، فائدہ ہی ہو جاتا. خیر الہدایا النقد. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں یہ کلمے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پسندیدہ کلمات کو بار بار پڑھنا چاہیے. پھر حضور نے فرمایا کہ محبوب ہونے کا مطلب تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. نہیں، مشکل نہیں، بہت زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں. اور ہلکے پھلکے ہونے کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ اس کا ثواب کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، ثواب بھی بہت بھاری ہے. اب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس میں لکھا ہے، بیان میں انہوں نے فرمایا ہے کہ بعض چیزیں زبان پہ بہت ہلکی ہوتی ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہوتی ہیں، یعنی پیٹ میں بہت بھاری ہوتی ہیں. پیٹ ترازو ہے ایک معنی میں، ترازو کی طرح کفا ہے، اس میں بھی پڑلا پایا جاتا ہے جس میں چیز ہوا کرتی ہے. کہنے کے جیسے پاپڑ ہے، پاپڑ جو ہے وہ کھانے میں بہت معمولی ہوتا ہے، بس زبان پہ رکھا ہو چپک گیا، ختم ہو گیا، چرمرا کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اطبا یہ کہتے ہیں کہ دیر میں ہضم ہونے والی چیزوں میں پاپڑ نمبر اول ہے. پاپڑ جو ہے ہضم ہوتا ہے دیر سے اور کھایا جاتا ہے بہت جلدی. تو بعض چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تعالیٰ شانہوں نے بنائی چیزوں کو ایسی. تھوڑی سی بات اس میں یہ ذکر کر کے انشاءاللہ درس کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اصل دو کلمے ہیں جن کو گویا پڑھنے کی ترغیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، مستورات میں بھی ایک بڑی تعداد ہے، یہ الگ بات ہے کہ بیچاری بہت 10 بجے سے ان کا پروگرام چل رہا ہے، سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو زیادہ تاخیر نہ ہو جائے، اور یہ ماشاء اللہ یہ ہمارے ساتھی ہیں جب درس میں آئے ہی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ذہن میں آ جانا چاہیے کہ بھائی ہمیں اس کو کرنا ہے. مگر جتنی زیادہ وقعت اور عظمت دل کے اندر ہوگی ان کلمات کی، اتنا زیادہ ہم کثرت سے اس کا اہتمام کریں گے. رمضان المبارک بھی بالکل قریب ہے، اور زیادہ زیادہ جو ہے نا ان کلمات کا ورد ہم کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، روزے میں، تراویح کے بعد وغیرہ، جیسے ہی فرصت ملے مشغولیت کے ساتھ آدمی جو ہے نا ان کلمات کو کا ورد رکھ سکتا ہے. یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یہ کلمے کیا کیا ہیں، اس میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہیں، اور جناب والا میزان کے اندر ان کا عمل بھی بہت زیادہ ہے. آخر ان کا وزن کتنا ہے، کیا اس وزن کو بتایا گیا ہے؟ یہاں تو نہیں بتایا گیا لیکن دوسری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدھا ترازو جو ہے وہ آدھے جملے سے بھر جاتا ہے، سبحان اللہ سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ نصف المیزان، لفظ سبحان اللہ سے میزان کا آدھا بھر جاتا ہے. والحمدللہ تملؤہ، اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے. او قال تملؤ ما بین السماء والارض، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ آسمان و زمین کے قلابے بھر دیتا ہے، آسمان و زمین کی مسافت پوری بھر جاتی ہے اس کے ذریعے، اتنا ثواب ہے اس میں. میزان ظاہر ہے کہ تبھی تو اتنا وزن اس کا ہے. اب یہ اسرار کے جاننے والے جاتے ہیں، اسرار کے ماہرین صوفیہ ہوتے ہیں، وہ صوفیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آخر اس میں اتنا کیا بات ہے کہ یہ بھر دیتا ہے، پورے آدھے میزان کو یہ بھر دیتا ہے، آدھے میزان کو وہ بھر دیتا ہے. اور دیکھا جائے تو سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ ایک ہی جملے میں دو باتیں آ گئی ہیں، سبحان اللہ بھی آ گیا، الحمدللہ بھی آ گیا، چونکہ و بحمدہ ہے نا. سبحان اللہ الگ ایک جملہ ہے، اور الحمدللہ ایک الگ جملہ ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ بھی ایک جملہ ہے، لیکن دونوں کو شامل ہے، یہ دونوں کا مرکب ہے یہ. اور اس میں ایک خاص بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کے ساتھ میں بحمدہ کا جوڑ ایسا ہے کہ اس کو الحمدللہ بھی ذکر نہیں کر سکتے بعض صورتوں میں، اس میں اتنا زیادہ نزدیکی پائی جاتی ہے، مقارنت پائی جاتی ہے. سبحان اللہ بولتے ہی الحمدللہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے وہاں پہ، فوراً منطبق ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ بحمدہ ہے، اسی وجہ سے واؤ کو حالیہ مانا جاتا ہے، سبحان اللہ متلبسم بحمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کو لپیٹ کر سبحان اللہ کہتا ہوں. مطلب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سبحان اللہ بول کے الحمدللہ کو مستقل جملہ کریں آپ. کیوں؟ ایک خاص بات ہے. وہ صوفیہ فرماتے ہیں اس معاملے میں، وہ یوں کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں دو ہی چیزیں اصل ہیں حق تعالیٰ کے اعتبار سے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تنزیح، پاک قرار دینا ان کو، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید اور تقدیس، اور ان کو کمالات کا کے لیے مستحق تعریف قرار دینا، یہ چیز ہوتی ہے سر. اور پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اصل میں دنیا کی ہر چیز، چھوٹی بڑی، آسمانی زمینی، بسائط و مرکبات، موالید غیر موالید، انسان، جنات، فرشتے وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، عرشی فرشی، ان سب چیزوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی سبحانیت پائی جاتی ہے، اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید بھی پائی جاتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ جو ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ جس بات پہ بندے کی نظر پڑے وہاں سبحان اللہ اس کی زبان سے نکلے. جیسے مثلا سورج پہ نظر پڑ گئی تو سورج سے اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی سورج اللہ نہیں ہے، اللہ پاک کو صورت نہیں ہوتی، ہستی کی کوئی شکل نہیں، یادرک غلام ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال، حضرت والی صاحب کا شعر ہے، ہستی کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو سورج کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ، اللہ پاک، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ سورج جو ہے نا وہ اللہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ سورج کا تو اپنا کوئی وجود نہیں تھا، سورج میں روشنی کہاں سے آ جائیں گی جب وجود ہی نہیں تھا، اس میں اتنا بڑا حجم کہاں سے آ جائیں گا، اس میں اتنی تپش کہاں سے آ جائیں گی، اتنی حرارت کہاں سے آ جائے گی. تو اس میں پائی جانے والی حرارت، اس میں پائی جانے والی روشنی، اس میں پائی جانے والی جسامت، یہ سب اللہ سے ہی ہے، اللہ ہی نے دی ہے اس کو. جب اللہ ہی نے دی ہے تو جب اللہ نے دی ہے تو اللہ تعریف کے قابل ہو گئے نا. تو ایک سبحان اللہ جو ہے نا وہ بحمدہ کو لگ کر ہی آتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ جیسے سبحان سورج کو دیکھیں گے تو اللہ سورج اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ کی ذات پاک ہے اس سے، لیکن سورج میں جو کچھ بھی وہ اللہ سے ہی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا رکھا ہوا ہے وہ، لہذا الحمدللہ اللہ پاک کے اس کے لیے تعریف ہے. سبحان اللہ وہ بحمدہ. چاہے آپ آسمان کو دیکھیں، چاہے کہکشاؤں کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، دریا کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، نظاروں کو دیکھیں، بیوٹی کو دیکھیں، کمال کو دیکھیں، قوت کو دیکھیں، شجاعت و بہادری کو دیکھیں، سائنس کو دیکھیں، کسی مخلوق کسی بھی بڑی مخلوق کو دیکھیں، چھوٹی کو دیکھیں، وہاں سبحان اللہ بھی ہے، وہاں پہ الحمدللہ بھی ہے. تو عارف جو ہے یعنی جس یہ ایمان والا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں کھولتا ہے، جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو پوری کائنات کو لپیٹ لیتا ہے یہ جملہ. جب پوری کائنات کو لپیٹ لیا تو ثواب بھی اتنا ملنا نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو چونکہ تسبیح ایک پہلو ہے حق تعالیٰ پاک قرار دینے کا، لہذا وہ آدھے کو بھر دیا، الحمدللہ اس نے اس کو کمپلیٹ کر دیا، لہذا اپنی میزان عمل کیا ہو گیا، بھر گیا. سبحان اللہ و بحمدہ. اگر ایک آدمی اس معرفت کے ساتھ میں بولے اور اس ایمان کی قوت کے ساتھ میں بولے اور اس کے بعد اخلاص ویسا ہو اور ایمان کا کمال ویسا ہو، تو ایک مرتبہ کا سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، سبحان اللہ العظیم کہنا، پورے نام عمل کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے. عجیب اللہ پاک نے کہا. گرامر کے اعتبار سے سبحانہ جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کا فعل حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب الحذف ہوتا ہے، یعنی اسبحو کے معنی میں ہوتا ہے. اسبحو سبحان اللہ، اللہ کی پاکی میں بیان کرتا ہوں. اسبحو بولیں یا سبحتو بولیں، اس کا یہ مفعول ہوتا ہے، اور پھر اس کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. یہ اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے اضافت المصدر الی مفعولہ کہلاتی ہے. مصدر کی اضافت اس کے اپنے مفعول کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چونکہ میں تسبیح بیان کر رہا ہوں، اس واسطے اللہ کی پاکی ہے، بلکہ سبحان اللہ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ میں وہ لفظ بولا گیا ہے. لیکن صاحب ارشاد الساری نے ایک بڑی بہترین تحقیق کی ہے، بہت مزیدار بات کہی ہے انہوں نے، اور بہت مزہ بھی آیا اس کو پڑھ کے، ابھی تو نہیں اس سے پہلے دیکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اضافت اسمی نہیں ہے، یہ اضافت نوعی ہے. اضافت نوعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی تسبیح جیسے بیان کرتے ہیں، ویسی میں تسبیح کرنا چاہتا ہوں. یعنی اضافت المصدری الی فاعل ہی ہے، یہ اللہ تعالی اس کا سبحان کا فائل ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح کی ہے. انت کما اثنیت علی نفسک لا نفسی ثناء علیک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہم تو آپ کی تعریف کرنے سکتے، آپ اصل میں ویسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف کی ہے، ہم کیا تعریف کریں گے. آپ اپنی تعریف خود کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، ہم کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور تعریف آپ کا کمال ہے. تو انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں، ویسے ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی کو، تو کیا بیان کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اللہ نے جیسے بیان کی، ہماری مراد وہ ہے. سبحان اللہ میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے، اس کو اضافت المصدر الی فاعل ہی کہتے ہیں. جلستو جلسۃ القاری، نوعیت ہی کو بتاتا ہے جلسۃ القاری. میں نے بیٹھا جیسے قاری صاحب بیٹھتے ہیں ویسا میں نے بیٹھا، تو نوعیت بتاتا ہے نا، ویسے ہی ہے یہ. یہاں پر بھی ایسے ہوا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی تعریف حق تعالیٰ کی مناسب ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سو کی تعریف اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو تو وہی تعریف پسند ہے جو اللہ کی مرضی کے موافق ہو. اب یہ معتزلہ ہیں، معتزلہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے نا، کیا پسند اللہ تعالیٰ کو ان کی؟ جب ان کی عقیدہ ہی خراب ہے تو ان کی تعریف کہاں سے پسند ہوگی؟ عقیدہ خراب ہے تب تعریف کریں گے تو کہاں وہ تعریف پسند ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا میزان عمل قائم نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں رکھوں گا، وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں رکھیں گے. ارے بھائی تو کون ہوتا ہے میرے انکار کرنے والا؟ ایسی بہت سی چیزوں کے اندر ہے، رویت باری کا انکار، فلاں کا انکار، فلاں کا انکار، ان کے پاس تو انکاروں کی بڑی فہرست ہے نا یہاں سے وہاں تک. تو وہ جب تسبیح کرتے ہیں تو اس تسبیح کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس تسبیح میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی جائے. ایک طرف ایک منہ سے تسبیح پاکی بیان کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کو عیب دار بھی قرار دے رہے ہیں، چونکہ جو باتیں وہ کہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ عیب دار ہو جاتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے حق تعالیٰ شانہ نے اپنی تعریف بیان کی، ہم وہ کہنا چاہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ. اور اسی وجہ سے سبحان اللہ وبحمدہ کہنے کے بعد میں سبحان اللہ العظیم آٹومیٹکلی زبان پر آنے والی بات ہے، کہ جب ایک آدمی کو سبحان کیا ہے معلوم ہوا اور بحمدہ کیا ہے معلوم ہوا سبحان اللہ و بحمدہ، تو پھر آدمی سبحان اللہ دوبارہ بول کے عظمت کو بیان کرتا ہے، العظیم کتنے بڑے ہیں. اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ایک جملے کے اندر خوف اور رجا دونوں جمع ہو گئے ہیں، خوف بھی اور رجا بھی، امید بھی اور ڈر بھی، کیونکہ عظیم جو ہے نا یہ ڈر کو پیدا کرنے والی چیز ہے، اور حبیبتانی الرحمن جو ہیں یہ رجا کو پیدا کرنے، وہ بہت رحم کرنے والے ہیں، تو رحم کرنے کے ساتھ میں رجا اور امید قائم ہے. اور عظیم عظمت والے بہت ہیں، فرشتوں کے بھی پل جڑتے ہیں، جگہ ایسی مقرر ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. جبرائیل علیہ السلام تو اندازہ کیجئے کہ عظمت کا کیا حال ہوگا، تو کہتے اس میں خوف بھی آ گیا. اور الایمان بین الخوف والرجا، ایمان تو خوف اور رجا کے درمیان کا نام ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ابحاث کو سخت لپیٹ دیا جاتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے گویا ذکر فرما رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد رکھو، جہاں انہوں نے اصلاح بھی کر دی وہیں ساتھ ساتھ ترغیب بھی دی امت کو، اور عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اس بات کی طرف زیادہ دھیان فرما دیا. اور یہ بھی ہے کہ ہمیشہ بات کے ختم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک عجیب فن تھا ان کا بات کو لانے کا، کہ حسن ختام جس کو کہتے ہیں، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك. تو جب کام ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونا چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکمل کی تو حدیث بھی انہوں نے ایسی ذکر کر دی جس میں یہ بات بھی آ گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان بھی ہو گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں کیا چفیدی چفیدی کا شروع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان ذکر فرمائی ہے وہ تو مقبول ہے نا بھائی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی کو نقل کر کے اپنی کتاب ختم کر دی، اور ہمیں اس بات کا سبق دے دیا کہ جب کبھی بھی موقع ہو، جب کبھی بھی کوئی مجلس ہو، تو مجلس کے اختتام پر ضرور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہونا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ. 50.